پیر 24 اپریل کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ فرانس کے صدارت انتخابات میں کوئی امیدوار 50% اکثریت حاصل نہ کر سکا، دوسرا مرحلہ 7 مئی کو ہے۔ انتخابات نے کیا فرانس کو 3 دھڑوں میں تقسیم کیا؟
اصل میں 3 دھڑوں سے بھی زیادہ دھڑے ہیں۔ وہاں پر ایک جو پیرات پارٹی، ایک نئی پارٹی ابھر رہی ہے فرانس میں، وہ پورے صدارت۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ فرانس میں مرکزی دھارے کی 2 سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے اپنے حمایتیوں پر زور دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اعتدال پسند امیدوار ایمانوئل میکرون کی حمایت کریں۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
2 ہفتے بعد ہونے والے اس دوسرے مرحلے میں مسٹر میکرون کا مقابلہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل فرنٹ کی میرین لے پین سے ہوگا۔ متعدل نظریات کے حامل ایمانوئل میکرون سابق بینکر ہیں، سیاست میں فی الحال نئے سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے ان انتخابات میں کسی بھی بڑی جماعت کی حمایت کے بغیر حصہ لیا۔ اتوار کو ہونے والے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد اب ایمانوئل میکرون 7 مئی کو ہونے والا دوسرا مرحلہ جیتنے کے لیے صفحہ اول کے امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ البتہ سوشلسٹ اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار پہلے مرحلے میں ہی باہر ہو گئے ہیں۔
پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ پینما کیس میں مزید تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں شفاف اور قانونی طریقے سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ کانفرنس میں سپریم کورٹ کی جانب سے پینما لیکس سے متعلق درخواستوں پر دیا جانے والا فیصلہ بھی زیر بحث آیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوج پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ اس پر پورا اترے گی، اور شفاف اور قانونی طریقے سے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی میں اپنا کردار نبھائے گی۔ سپریم کورٹ نے 20 اپریل کو اس معاملے پر اپنے اکثریتی فیصلے میں 7 دن میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم دیتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بیٹے کو تحقیقاتی عمل کا حصہ بننے کو کہا تھا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ہائی کورٹ نے بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمہ قتل سے سابق صدر پرویز مشرف اور 2 دیگر ملزمان کی بریت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ درخواست نواب اکبر بگٹی کے صاحبزادے جمیل اکبر بگٹی نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سابق صدر پرویز مشرف، سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد شیرپاؤ اور سابق صوبائی وزیر داخلہ شعیب نوشیروانی کی بریت کے خلاف دائر کیا تھا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حکمراں جماعت پی ڈی پی کے رہنما عبدالغنی ڈار عرف غنی وکیل مسلح حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس ہلاکت کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران سیاسی کارکنوں کی ہلاکت کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پولیس کے مطابق جنوبی ضلع پلوامہ میں حکمران جماعت پی ڈی پی کے مقامی رہنما عبدالغنی ڈار کو مسلح افراد نے نزدیک سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سے قبل پی ڈی پی کے ہی ایک اور کارکن کو جنوبی کشمیر میں ہی ہلاک کیا گیا۔ حزب مخالف نیشنل کانفرنس کے ایڈوکیٹ اقبال کو بھی نامعلوم مسلح افراد نے ہلاک کر دیا۔ ان ہلاکتوں کے بعد کشمیر میں جاری کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
انڈیا کی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز باغیوں کے حملے میں مرکزی ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایف کے 24 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
سی پی آر ایف کے اہلکار نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کو علاج کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے رائے پور روانہ کیا گیا ہے۔ سی پی آر ایف کے جوانوں کی ایک ٹیم چتا گفا کے علاقے برکا یال میں نئی سڑک کی حفاظت کے لیے گشت پر تھی کہ اسی وقت گھات لگائے بیٹھے ماؤ نواز باغیوں نے حملہ کر دیا۔ ماؤ نواز باغی ہلاک جوانوں کے ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
افغانستان کے وزیر دفاع اور ملک کی بری فوج کے سربراہ نے طالبان کے حملے میں 10 فوجیوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد استعفی دے دیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے خدائے نور نصر۔
افغان صدارتی محل کے مطابق فوج کے سربراہ قدم شاہ شہیم اور وزیر دفاع عبداللہ حبیبی نے اپنے استعفے صدر اشرف غنی کو پیش کیے، جنہیں صدر نے قبول کر لیے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے دفتر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی نے طارق شاہ بہرامی کو وزارت دفاع کا نگراں وزیر، جبکہ شریف یفتلی کو نیا فوجی سربراہ تعینات کیا ہے۔ واضح رہے کہ مزار شریف کے فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں ہلاکتوں کی حتمی تعداد ابھی تک واضح نہیں، تاہم بعض عینی شاہدین نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ انہوں نے 165 لاشیں گنی ہیں۔
ترکی نے دو ہفتوں پہلے شام کی سرحد کے قریب ایک علاقے سے حراست میں لیے جانے والے اطالوی صحافی کو آزاد کر دیا ہے۔ گیبریل ڈیل گرینڈ ایک بلاگر اور فلم ساز ہیں، ان پر بغیر اجازت ایک علاقہ ممنوع میں داخل ہونے کا الزام تھا۔ اور چینی صدر جی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم لینے سے گریز کریں جس سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی بڑھے۔ مسٹر جی جن پنگ نے یہ بات اپنے امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال، اسمبلی میں کیا ہوا، باہر کیا ہوا اور وہ پاناما پر آئے فیصلے کے تناظر میں، ساتھ ساتھ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا احوال سیربین میں شامل ہے۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع، فرانس کے صدارتی انتخابات۔ فرانس میں صدارتی انتخاب کے نتائج آنے کے بعد اب دوسرے مرحلے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اعتدال پسند رہنما ایمینوئل ماکراں 24% ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، جبکہ انتہائی دائیں بازو کی رہنما میری لے پین تقریباً 22% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ نہ لے سکا، اس لیے اب یہ انتخابات دوسرے مرحلے میں گئے جو 7 مئی کو ہوگا، اور جس میں پہلے اور دوسرے نمبر کے امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ انتخاب یورپی یونین کے حق میں ایک ریفرنڈم بھی ثابت ہوا، اور فرانسیسی عوام نے انتخابی مہم کے دوران سامنے آنے والے کئی خدشات کو مسترد کر دیا۔ ہمارے ساتھی حسین عسکری پیرس میں ہیں انہی انتخابات کو کور کرنے کے لیے، پہلے ان کی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
فرانس سمیت یورپ کے کئی ممالک میں یورپی یونین کے مستقبل کے بارے میں پریشان لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ ایمینوئل میکراں اس اتحاد کے زبردست حامی اور لبرل معاشی پالیسیوں کے علم بردار ہیں۔ انہیں ملک کے کاروباری حلقوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے آج فرانس سمیت یورپ کے کئی حساس بازاروں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ دوسرے نمبر پر آنے والی انتہائی دائیں بازو کی امیدوار میری لے پین ہیں، جن کے یورپی یونین، تارکین وطن اور مسلمانوں کے خلاف بیانات نے انتخابی مہم کو گرمائے رکھا۔ لیکن دائیں اور بائیں بازو کے ہارنے والے امیدواروں نے اپنے ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ دوسرے مرحلے میں میری لے پین کے خلاف ووٹ ڈالیں۔ اس انتخاب میں ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں سوشلسٹ اور ریپبلکن کا صفایا ہو گیا ہے۔ بائیں بازو کے آزاد امیدوار جان لوک میلوشوں نے تقریباً 20% ووٹ لے کر سب کو حیران کیا۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق انہیں 12% ووٹ ملنے کی توقع تھی۔ اس صدارتی محل میں آنے والے نئے صدر کے سامنے کئی بڑے مسائل ہوں گے۔ گرتی ہوئی معیشت، دہشت گردی اور سیکیورٹی، تارکین وطن کا بحران اور صحت کے نظام پر بڑھتا ہوا دباؤ۔ انتخابی مہم کے دوران کیے جانے والے دعوے اپنی جگہ، لیکن نظام حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں۔
یہ تھے حسین عسکری جو پیرس سے رپورٹنگ کر رہے تھے۔ پیرس سے حسین عسکری کی رپورٹ تھی یہ، لیکن اب صورتحال کے تجزیے کے لیے پیرس میں موجود صحافی اور تجزیہ کار خالد حمید فاروقی اور حسین عسکری دونوں سے بات کرتے ہیں۔ پہلے حسین عسکری، اور ان سے سوال یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ کے نتائج سامنے آنے کے بعد اب فرانس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیسا ماحول ہے؟
جی، اس وقت تو ماحول یہ ہے کہ اب لفظوں کی اور بیانات کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جو 5 صفحے اول کے امیدوار تھے، ان میں سے ایک امیدوار جو دائیں بازو کی رہنما ہیں میری لے پین، وہ ایک طرف کھڑی ہیں، باقی 4 امیدوار جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور وہ 4 اپنے حامیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری لے پین کو روکیں، یہ سیکیورٹی رسک ہیں اور یہ فرانس کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ فرانس کو تباہ کر دیں گی، یہ انتہا پسند ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے، باقی 4 امیدواروں نے اپنے جو حامی ہیں وہ ان سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اعتدال پسند رہنما जिनको 24% वोट मिले हैं, जो इस वक्त पहले मरहले में पहले नंबर पर हैं, इमैनुअल मैक्रों, उनको वोट दी। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, अल्फाज बयान की जाएंगे और देखते हैं कि अब 7 मई को जो दूसरा मरहला है उसमें क्या होगा।
अच्छा, तो हुसैन अस्करी, ये तो वाजे कर दिया आपने कि किसको कितने वोट मिले, इन इंतखाबात से फ्रांसीसी अवाम की सोच के कौन से पहलू सामने आए हैं?
देखें, एक तो नजरियाती जो यहाँ पे तकसीम है वो बड़ी खुल के सामने आई, और ये भी पता चला कि जिस तरह इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मैरी लेपेन को के बड़े कमिटेड वोटर्स हैं, उन्होंने उनको वोट दिए और उनको तकरीबन 70 लाख वोट मिले, जो इससे पहले उन्हें कभी नहीं मिले। वो फिलहाल तो वो सेकेंड नंबर पर हैं और अभी नहीं पता कि दूसरे मरहले में क्या होता है, लेकिन उनको 70 लाख वोट मिले। उनके मुकाबले में जो इतदाल पसंद रहनुमा, उनको 1.25 करोड़ के करीब वोट मिले, उनसे काफी ज्यादा हैं, तकरीबन डबल हैं, लेकिन एक नजरियाती डिवाइड वाजे तौर पर नजर आई। लेकिन जो एक सबसे अहम पहलू और जो सबसे अहम एक सोच जो फ्रांसीसी अवाम की नजर आई वो ये कि उन्होंने ये अपने वोट के जरिए ये वाजे तौर पर पैगाम दिया है कि वो इंतहा पसंद नहीं है। सही है, दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, तारकीन वतन के मसाइल अपनी जगह है, उस पर वो परेशान भी हैं, लेकिन उन्होंने वोट दे के ये पैगाम दिया है कि ये असल मसले नहीं है, असल मसला मईशत है, बेरोजगारी है, और ये जो सेहत का और अवामी फलाह के जो मनसूबे हैं वो जिस तरह कम होते जा रहे हैं, ये सारे असल मसाइल हैं। उन्होंने उसी के हक में वोट दिया है और एक नए रहनुमा को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं।
चलें हुसैन अस्करी, ये तो आपने इकोनॉमी, सियासत, अखलाकियात वगैरह सारे बता दिए, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान आपने भी गौर किया होगा कि सिक्योरिटी एक बड़ा इशू थी और इंतखाबात से चंद दिन पहले दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए। क्या इन वाकयात का वोटर्स की राय पर कोई असर पड़ा?
देखिए, उस वक्त तो बिल्कुल यहाँ सबको लग रहा था सबसे ज्यादा सिक्योरिटी ही डिस्कस हो रही थी, और जैसा कि आपने कहा भी चंद रोज पहले ही एक वाकया हो गया, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त भी मरकजी पेरिस में बिल्कुल सामने ये वाकया हुआ, और अगले 2-3 दिन तक वहाँ लोग आते रहे, फूल रखते रहे, उनके 2 पुलिस वाले उसमें हलाक हो गए थे। तो हर कोई सिक्योरिटी पे बात कर रहा था और सब यही कह रहे थे, और माहौल भी ऐसा बना हुआ था कि लग रहा था कि इसका फायदा मैरी लेपेन को होगा, उनको कुछ वोट पहले के मुकाबले में ज्यादा मिले और किसी हद तक फायदा हुआ भी। लेकिन जिस तरह से उस वक्त महसूस हो रहा था उतना असर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी और इन सारे मामलों का वोटिंग पैटर्न पे, या लोगों ने जिस तरह से वोट डाले हैं, जिस सोच के साथ वोट डाले हैं, उस पर इतना असर नहीं पड़ा।
तो हुसैन अस्करी, नौजवानों का रुझान किस तरफ दिखाई दिया, वो किस तरफ गए, कमिटेड रहे लेफ्ट विंग की तरफ, राइट विंग की तरफ, या ये बढ़ गए?
देखें, बहुत ही जबरदस्त ये सूरत हाल रही है। जिस तरह अमरीका में बर्नी सैंडर्स एक काफी बाएं बाजू के वो रहनुमा थे, लेकिन काफी उम्र के थे, तो उस वक्त भी सबको हैरत हुई कि उनके पीछे भी वहां अमरीका में बहुत सारे नौजवान गए। इसी तरह से यहाँ पर जो एक इंतहाई बाएं बाजू के रहनुमा है, लेफ्ट के एक बड़े जबरदस्त यहाँ पे उनकी बयानात वो देते रहे हैं, उनका नाम है जॉन लुक मेलेशॉन, उन्होंने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, और उनको जो सर्वे आ रहे थे, जो ओपिनियन पोल थे, उसमें कहा जा रहा था कि उनको सिर्फ 12% वोट मिलेंगे, लेकिन उन्होंने भी 20% के करीब वोट,
हुसैन अस्करी
नौजवान तबका तो बहुत हद तक उनकी तरफ नजर आया।
हुसैन अस्करी, पेरिस से लाइव सरबीन में आने का और रिपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पेरिस में ही मौजूद सहाफी खालिद हमीद फारूकी से बात, उनसे मेरा सवाल ये है कि फ्रांस के सदारती इंतखाब ने लोगों को मुत्तहिद किया या बांट दिया, अगर बांटा भी तो कितने ग्रोहों में, 2, 3, 4 या इससे भी ज्यादा?
ये इनको सियासी तजर्बा तो है, क्योंकि ये फ्रांसवा ओलंद की जो हुकूमत है उसमें फाइनेंस के वजीर रहे हैं, और इन्होंने जो ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश की, और फ्रांस की जो हालिया माशी पॉलिसी है फ्रांस को कि मुंजमद मईशत से बाहर निकालने की, उसमें ये जो है वो उसके पसे पुश्त हैं, डायनेमिक हैं, नए हैं, स्टाइल है इनका अपना, और सोशल लिबरल एक इन्होंने थोड़ी सी सपोर्ट बनाई है 10-15% तक, और जो सोशलिस्ट पार्टी का सोशल लिबरल जो ग्रुप है उसकी भी इनको सपोर्ट हासिल हो गई है, तो और इन्होंने नौजवानों को खासा मोबिलाइज करके अपनी सपोर्ट को जो है वो 24% तक पहुंचा दिया था। तो जो स्टाइलिश पॉलिटिक्स चल रही है, पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स, और जिसमें टीम और शख्सियात ज्यादा अहम हो गई हैं पार्टी मशीन से और पार्टी से, उसका इन्होंने पूरी तरीके से जो है फायदा उठाया है।
तो खालिद हमीद फारूकी, आपने नौजवानों का जिक्र किया, इन्होंने उनको भी अट्रैक्ट किया है, تو نوجوان نسل کو کیا یہ کہا جائے کہ وہ پورے طور پر ان کے ساتھ ہے یا لیپان کے ساتھ بھی نکلی ہے؟
یہ نوجوان نسل جو ہے وہ تین کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کر رہی ہے اس, اور بہت زیادہ سپورٹ نوجوان نسل نے کی ہے جان لوک میلنشون کی جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے امیدوار تھے, ان کی سپورٹ میں جو 9% سرج آیا ہے تو وہ اس پہ اس کے پیچھے تمام نوجوانوں کا ہاتھ ہے. کل جب ہم ان کے علاقے میں جو کہ سوشلسٹ ہارٹ لینڈ کہلاتا ہے اسٹیشن نارتھ کا ایریا, اس میں ان کے پولنگ اسٹیشن سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جوگ در جوگ جو ہے جوان لوگ میلنشون کی سپورٹ میں پولنگ بوتھوں کا انہوں نے روک کیا اور وہاں وہ بہت بڑی اکثریت میں انہوں نے وہاں سے ووٹ لیے, اور اس پولنگ اسٹیشن میں بھی ہم لوگ موجود تھے جہاں وہ خود میلنشون جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. تو بڑی کیریزمیٹک ٹائپ کا ان کا اور بڑے شعلہ بیاں مقرر ہیں وہ, اور بہت ہی انہوں نے جو ہے نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف, اور میری لپین کو بھی جو ہے وہ نیشنلزم کے فلسفے کے تحت انہوں نے, فرانس فرسٹ کے فلسفے کے تحت انہوں نے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لگایا ہے جو کہ ظاہر دائیں بازو کے انتہا پسندی کے خیالات رکھتے ہیں.
اچھا,
اور موکران جو ہیں وہ ایک ماڈرن پوسٹ ماڈرن پالیٹیشین کے طور پہ نوجوان کیریزمیٹک اور بہت اسٹائلش پالیٹیشین کے وجہ سے جو اپورلی موبائل مڈل کلاس ہے نوجوانوں کی, اسے انہوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے.
اچھا خالد, آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ برطانیہ میں ریفرینڈم ہوا, پورا ملک بڑھ گیا اور بریگزٹ کی نوبت آئی. امریکہ میں انتخابات ہوئے, ڈونلڈ ٹرمپ جیتے اور امریکہ الگ الگ بنیادوں پر بیٹھ گیا. یہ صدارتی انتخاب فرانس کو متحد کر رہا ہے یا فرانس کو بھی دو تین دھڑوں میں بانٹ رہا ہے؟
اصل میں تین دھڑوں سے بھی زیادہ دھڑے ہیں وہاں پر. ایک جو پیرات پارٹی, ایک نئی پارٹی ابھر رہی ہے فرانس میں, وہ پورے صدارتی انتخابی نظام کو چیلنج کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ فرانس میں جو ہے وہ 5 طرح کے جو ہے وہ سیاسی گروپ ہیں, اور جبکہ صرف 20% یا 22 یا 25% ووٹ لینے والا جو شخص ہے وہ فرانس کا صدر بنتا ہے, اور فرانس کی صدارت بہت زیادہ اختیارات کی مالک ہوتی ہے. تو 25% ووٹ لے کر ایک شخص جو ہے وہ انتہائی طاقتور بن جاتا ہے, اور اس میں جو شرکت داری کی جمہوریت ہے, پارٹیسپیٹری جو ڈیموکریسی ہے, وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. تو اس نظام کو وہ چینج کرنا چاہتے ہیں, اور کیونکہ 4 میجر کنٹینڈر تھے پہلے مرحلے کے, ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو 20-22 جو کینڈیڈیٹ تھے, سینٹر رائٹ کا جو کینڈیڈیٹ تھے فرانسوا فیلون, ان کی بھی سپورٹ 20% تھی, اور جو انتہائی لیفٹ کے جو صدارتی امیدوار تھے میلنشون, ان کی بھی 20% سپورٹ تھی, میری لپین کی 22% سپورٹ تھی, اور موکران کی سپورٹ 24%. تو یہ بہت ہی کم فرق ہے. اور اب دوسرے مرحلے میں جو تقریباً 60-70% ووٹرز ہیں جنہوں نے دوسرے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالے ہیں, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ موکران کو ووٹ دیں اور لپین کو اقتدار میں آنے سے روکیں. تو وہ ایک طرح سے جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق ووٹ نہیں ڈال رہے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی لپین اقتدار میں نہیں آئے. تو یہ اس چیز کو بہت کوشچن اب فرانس میں کیا جا رہا ہے, اور یہ پولیٹیکل ایکسپریشن بھی اس کا ڈیمونسٹریشن کی صورت میں ہم نے کل دیکھا ہے وہاں ریپبلک اسکوائر کے اندر.
تو یہ صدارتی انتخاب فرانس میں رہنے والے جو سیاہ فام ہیں یا براؤن ہیں, ایشیائی ہیں, دوسرے رنگ و نسل کے ہیں, ان کے لیے کیسی خبر ہے؟
میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ اطمینان کی خبر ہے, کیونکہ جو یورپی یونین کی تاریکین وطن کے طرف جو پالیسی ہے وہ اس سے ہی موکران جو ہیں پوری طرح متفق ہیں. گروتھ کی وہ بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ اور کیپیٹلزم کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ صلاحیت کی بنیاد پر لوگ آگے بڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موکران تاریکین وطن کے لیے کوئی نئے مواقع پیدا کرتے ہیں, کوئی ایسا ان کو امپیٹس دیتے ہیں جس سے ان کی شراکت داری اس پورے نظام میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے, اور جو معاشی سرگرمی ہے اس میں وہ آگے بڑھ کر حصہ لے سکیں. سوشل لبرل جو سیاست ہے یورپ میں وہ خاصی امتیازی سلوک سے بالاتر ہوتی ہے, کیونکہ وہ خاصا مارکیٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور صلاحیت مند لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم کے اور دوسرے جو مواقع ہیں جب مساوی طور پر دیے جائیں گے تبھی وہ اس بات کے لیے تیار ہو سکیں گے کہ وہ مسابقت کا جو آگے کا مارکیٹ میں نظام ہے اس کے اندر آگے بڑھ سکیں۔
پیرس سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار خالد حمید فاروقی۔ پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ پاناما کیس میں مزید تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جے آئی ٹی میں شفاف اور قانونی طریقے سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ یہ بات آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں منعقدہ کو کمانڈر کانفرنس کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے مختصر بیان میں کہی گئی۔ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ کانفرنس میں سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما لیکس سے متعلق درخواستوں پر دیا جانے والا فیصلہ بھی زیر بحث آیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوج پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ اس پر پورا اترے گی اور شفاف اور قانونی طریقے سے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی میں اپنا کردار نبھائے گی۔ سپریم کورٹ نے 20 اپریل کو اس معاملے پر اپنے اکثریتی فیصلے میں 7 دن میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم دیتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بیٹے کو تحقیقاتی عمل کا حصہ بننے کو کہا تھا۔ اس 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم میں فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی، قومی احتساب بیورو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نمائندوں کے علاوہ فوج کے خفیہ اداروں، انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کا بھی ایک ایک افسر شامل ہوگا۔ اس کمیٹی کو تحقیقات کے لیے 60 دن کا وقت دیا گیا ہے، جس دوران وہ ہر ہفتے بعد اپنی کارکردگی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گی۔ خیال رہے کہ ملک میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے جہاں اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو اس کی تشکیل سے پہلے ہی مسترد کر دیا ہے، وہیں اس کی ساخت پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف احتجاج احسن نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے ساتھ نواز شریف کے خاندان کا ذاتی تعلق ہے، اور یہ کہ 19 اور 20 گریڈ کے افسران، وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی کیا تحقیقات کریں گے۔ اعتزاز احسن نے اسی بنیاد پر اس جے آئی ٹی کو مسترد کر دیا تھا۔ پینما کیس کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں جہاں سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے اس معاملے کی مزید تحقیق کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا تھا، وہیں بینچ کے سربراہ سمیت 2 ججوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں وزیر اعظم کو صادق اور امین نہ رہنے کی بنیاد پر نااہل کرنے کو بھی کہا تھا۔ اس فیصلے کے بعد سے وزیراعظم نواز شریف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آنے تک مستعفی ہو جائیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں عدالتی فیصلوں میں اختلافی نوٹ لکھے جاتے ہیں، لیکن کہیں ایسا شور شرابہ نہیں ہوتا جیسے پاناما لیکس کے فیصلے کے بعد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بنی گالا میں تجاوزات کے بارے میں از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی موجودگی میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کوئی قاضی کورٹ نہیں ہے اور عدالت عظمیٰ قانون کے مطابق کام کرتے ہوئے تمام فیصلے قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے لیڈر ہونے کے ناطے آپ سمیت تمام سیاستدانوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عدالت کے احترام کو یقینی بنایا جائے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لوگ عدالتوں پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور ملک میں عدالت عظمیٰ کے بارے میں پیدا کی جانے والی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے عمران خان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ آپ کی کپتانی میں بھی کھیل چکے ہیں۔ سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کو پاکستان کی سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس سے متعلق سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
چیف جسٹس صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی کہ ملک چلتے ہیں اداروں پہ۔ میں کتنی دیر سے شور مچا رہا ہوں کہ یہاں ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں، اس لیے ایک ادارے کے اوپر کانفیڈنس رہ گیا، وہ ہے سپریم کورٹ۔ باقی اداروں کا تو سپریم کورٹ نے آپ کے سامنے جو انہوں نے نیب کا کہا، جو ایف بی آر کا کہا، ایس سی سی پی کا کہا، ادارے تو پاکستان کے تباہ کر دیے گئے ہیں۔
ادھر پاکستان تحریک انصاف نے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے موجودہ چیئرمین کی برطرفی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ یہ ریفرنس آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ترجمان فواد احمد چودھری کے مطابق پاناما لیک سے متعلق سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں نیب کے چیئرمین قمر زمان چودھری کے خلاف بڑی سخت آبزرویشن دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے چیئرمین کی موجودگی میں وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے خلاف تحقیقات شفاف نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ دوسری طرف حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے پاناما لیگ سے متعلق عدالتی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنانے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے صوبائی اسمبلی کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس کے فیصلے پر عدالتی تشخص خراب کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست دانوں کی پگڑیاں بھی اچھالی جا رہی ہیں، جسے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس ایک سیاسی مقدمہ ہے جس کا فیصلہ آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں عوام کریں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں داخلی بنیاد پر بچوں کی سمگلنگ کیسے ہوتی ہے اور بچوں کا استحصال کیسے ہو رہا ہے، یہ ٹاپک ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
کریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال سبا ناز کے ساتھ۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کنگسٹن میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کا آج چوتھا دن ہے۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے تھے۔ اوپنر اظہر علی 15، احمد شہزاد 31، بابر اعظم 72 اور یونس خان 58 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کے مایناز بیٹسمین یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز سکور کرنے والے پاکستان کے پہلے بلے باز بن گئے ہیں۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں یہ سنگ میل عبور کرنے والے پاکستان کے پہلے اور دنیا کے 13ویں بلے باز ہیں۔ ہابرٹ اور تسمانیا میں ہونے والی آسٹریلین نیشنل جونیئر ہاکی چیمپئن شپ کے میچز میں پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آخری پول میچ میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے میزبان ٹیم کو 2-4 گول سے شکست دے کر اپنے گروپ میں سرفہرست پوزیشن حاصل کی ہے۔ سری لنکا نے انگلینڈ میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کی قیادت اینجلو میتھیوز کریں گے۔ ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ جاری ہو گئی ہے۔ مردوں کی رینکنگ میں برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے کی ٹاپ پوزیشن اور نوویک جوکووچ کی دوسری پوزیشن برقرار ہے، لیکن رافیل نڈال کی مونٹی کارلو ماسٹرز میں جیت نے انہیں نئی رینکنگ میں 5ویں نمبر پر پہنچا دیا۔ خواتین کی رینکنگ میں سرینا ولیمز ایک بار پھر ٹاپ پر آ گئی ہیں۔ فٹ بال ایف اے کپ کے سیمی فائنل میں آرسنل نے مینچسٹر سٹی کو 2-1 سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ ایف اے کپ کا فائنل آرسنل اور چیلسی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چیلسی کے انگولو کانٹے نے پروفیشنل فٹ بالرز ایسوسی ایشن کی جانب سے 2017 کا پلیئر آف ایئر ایوارڈ جیت لیا ہے۔
2017 men's players player of the year is N'Golo Kanté.
اسپینش لیگ میں لائنل میسی کے گول کی بدولت بارسلونا نے ریال میڈرڈ کو 3-2 سے شکست دے دی۔ میسی 500 گول کرنے والے بارسلونا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔
کھیلوں کا احوال سبا ناس کے ساتھ۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں کا خلاصہ آیا جاتا ہے، لیکن ایک دو پہلے سے میں آپ کو وارن کر دوں۔ پاکستان میں بچوں کی اندرون ملک سمگلنگ یا انٹرنل ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے کسی قسم کا قانون موجود نہیں ہے۔ تفصیل سننے کے لیے تیار رہیے۔ فی الوقت خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے انتہائی دائیں بازو کی امیدوار میرین لی پین کی طرف سے درپیش خطرات سے خبردار کرتے ہوئے فرانسیسی صدر کے طور پر اعتدال پسند امیدوار ایمینوئل میکرون کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے پر موجود امریکہ کے دفاع کے سیکرٹری جم میٹس کا کہنا ہے کہ حالیہ فوجی اڈے پر مہلک حملے کے بعد طالبان بدترین بستی کی جانب چلے گئے ہیں. پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ پینما لیکس میں پینما کیس میں مزید تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی میں شفاف اور قانونی طریقے سے اپنا کردار ادا کرے گی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حکمراں جماعت پی ڈی پی کے رہنما عبدالغنی دار عرف غنی وکیل مسلح حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلا خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں بچوں کی اندرون ملک سمگلنگ یا انٹرنل ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے کسی قسم کا قانون موجود نہیں ہے. آپ یقین کریں اس بات پر. بچوں کے حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو استحصال کا سامنا ہے, جس میں گھریلو ملازمین کے طور پر جبری مشقت سر فہرست ہے. تو بچے کسی قانون کی عدم موجودگی میں جس طرح استحصال کا شکار ہو رہے ہیں, اس پر ہماری ساتھی ارم عباسی نے نظر ڈالی ہے.
رحیم یار خان سے ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع جنت بی بی کا گھر ہے. غربت کے مارے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے وہ کمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. کراچی کے عالی شان گھروں کی صفائی ستھرائی اور ان کے بچے سنبھالنے کے لیے جنت اس گاؤں سے بچے کراچی لے کر جاتی ہیں. بدلے میں ان کے گھر کا چولہا بھی جلتا ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جنت نے کہا,
10 سال کا بچہ ہوئے ان 3000 دیتی, 2000 لڑکیاں تو تنخواہ دیتے ہیں. ان بچے باہر بچے کھڑانا ہوں, اتنا کم نہیں لینا. جی میری واقع بھی لمبر میرے کو ہوئے گا, بس گھر میرے کو 4-5 خوش ہو کے 1000 یا 1500 دے دیتا یا 1000 دیتا, یہ کچھ دن دن بھی کرایہ دیتا. اگو اگلے دن تسی اپنی مجبوریاں پیچھے اندن ساڈی واسطے تھوڑا آتے ہو.
ایسے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکن بچوں کو کام کی غرض سے اپنے گھر, اہل خانہ اور ماحول سے دور منتقل کرنے کو بچوں کی اندرون ملک سمگلنگ یا انٹرنل چائلڈ ٹریفکنگ قرار دیتے ہیں. اس سلسلے میں ایچ آر سی پی کی قدسیہ محمود نے کہا,
کچھ کیسز ابھی ریسنٹلی جو ہوئے ہیں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے بھی, اس میں بھی جب ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تو پتا یہ چلا کہ پہلے پہل ان بچیوں یا بچوں کو ان کے قریبی ایریاز کے لیے جو ہے نا وہ خریدا گیا تھا. تو اس کے اندر بھی جو ہے اسی طرح جو ہے بچوں کو پھر وہاں سے اسلام آباد یا دوسرے بڑے شہروں میں پھر ٹریفک کیا گیا.
محمد اشرف اور ان کے بچے ایسے ہی ایک گھروں کے ہتھے چڑھے اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے بچے اب کہاں ہیں, کس کے پاس ہیں, کس شہر میں ملازمت کرتے ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
میرے ایتھے باجی آئی سی اور میری بچی تے بچہ پہلے لے گئی سی, 8 مہینے انہوں ہو گئے. انہیں دیتا 20,000 روپیہ میں دیتا, اس تو بعد میرا کوئی رابطہ نہیں انہیں کیتا, بچہ میرا نہیں آیا. اس تو پیچھے 3 مہینے میرے بچی نہیں ہو گئے, وہ بھی نہیں ملے, رابطہ بھی نہیں ہویا. فون تے رابطہ کرنا تے کہندا جی میں دفتر میں فلانی جگہ تے باجی لے کرنا, تو ساکن میں سکول میں ہوں.
محمد اشرف اکیلے نہیں ہیں جن کے بچے انٹرنل ٹریفکنگ کا شکار ہوئے. چند ماہ قبل ایک کمسن گھریلو ملازمہ طیبہ پر اسلام آباد کی عدلیہ کے ایک عہدیدار کے گھر کے اندر تشدد کے واقعے نے ملک بھر میں سنسنی پھیلا دی. طیبہ کے والدین نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ انہوں نے ایک ایجنٹ کے ذریعے اپنی بیٹی کو اپنے شہر فیصل آباد میں ایک گھر میں کام کے لیے بھیجا تھا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ طیبہ اسلام آباد میں کسی جج کے گھر میں کام کر رہی ہے. یہ سب بچوں کی اسمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے اور اس عمل سے بچوں کو شدید خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں قدسیہ محمود کہتی ہیں,
یہ تو پیرنٹس نے فیصلہ کر لیا نا کہ ہم نے اس بچے کو بھیجنا ہے, بٹ ہی اور شی از ناٹ ویلنگ ٹو گو. تو اس کے اندر بھی پھر جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ زبردستی اس کو مولڈ کرنے کے لیے فزیکل ابیوز کیا جاتا ہے یا اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے, اور بچے کو گھر سے نکالنا بھی تو ایک اس کے لیے بہت بڑا ٹارچر ہے.
بچوں سے مشقت پاکستانی آئین اور قانون کے تحت جرم ہے, لیکن اس مقصد کے لیے ان کی اسمگلنگ کرنا جرم نہیں, کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں جو بچوں کے خلاف اس جرم کا احاطہ کرتا ہو. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان میں بحالی جمہوریت کی تحریک ایم آر ڈی میں سندھ کے ضلع دادو کا ایک بڑا جاندار کردار رہا ہے, جہاں ایک احتجاج کے دوران فوج کی فائرنگ میں درجن کے قریب سیاسی کارکن ہلاک ہوئے تھے. اس کے بعد دادو کو لٹل ویتنام کا نام دیا گیا, پکارا جانے لگا. حال ہی میں اس ضلع میں تحریک انصاف نے قدم رکھا ہے اور سابق وزیر اعلی لیاقت جتوئی تحریک انصاف میں شامل ہوئے. ان کی شمولیت سے کیا اثرات ہوں گے اور کیا تحریک انصاف سندھ میں اپنے لیے گنجائش پیدا کر پائی ہے؟ کراچی سے ریاض سہیل.
پاکستان تحریک انصاف نے جس دادو شہر سے گزشتہ عام انتخابات میں صرف 704 ووٹ لیے تھے,
وہاں دو روز قبل رکشہ، ریڑیوں، ہوٹلوں، بجلی کے پولز، یعنی ہر طرف تحریک انصاف کے جھنڈے دیکھنے اور سیاسی ترانے سننے کو ملے۔ دادو میں بدلتے منظر کی وجہ سابق وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر لیاقت جتوئی تھے، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں میں رہے اور اب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ دادو میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر رہی ہے، لیکن بعد میں یہاں سے قوم پرست رہنما عبدالحمید جتوئی متبادل سیاسی قیادت کے طور پر سامنے آئے۔ وہ قوم پرست جماعتوں کے اتحاد سے نیشنل الائنس کے سربراہ رہے۔ جب قوم پرستوں کی مسلم لیگ نون کے ساتھ قربتیں بڑھی تو ان کے بڑے فرزند اعجاز جتوئی اور لیاقت جتوئی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ بعد میں لیاقت جتوئی وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر کے عہدے پر پہنچے اور دادو میں اپنا اثر رسوخ بڑھاتے گئے۔ تجزیہ نگار جامی چانڈیو کا کہنا ہے کہ لیاقت جتوئی کا سیاست میں کوئی مثبت کردار نہیں رہا۔
ان کی جو سیاست کا انداز ہے وہ بہت موقع پرستانہ ہے۔ وہ کبھی نیشنل جماعتوں میں رہے، سندھ قومی اتحاد میں رہے، کبھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این میں رہے، پھر پی ایم ایل کیو میں چلے گئے۔ لیکن اس کا صرف ایک مثبت پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تلاش کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے، ایسا منظر نامہ ہے کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی مضبوط حریف نہیں ہے۔
تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ لیاقت جتوئی کے آنے سے بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اب سندھ کے لوگ بھی عمران خان کی سوچ اور تحریک انصاف کے خیالات کو اپنا رہے ہیں۔
جس روز دادو میں جلسہ تھا، جس انداز سے لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چینج چاہ رہے ہیں، لوگ سندھ میں بھی تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ لوگ سندھ کے لوگ تنگ آ چکے ہیں، ان کے پاس نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ ہیلتھ کی سچویشن اچھی ہے، نہ صفائی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک امید کے طور پر اس دن جس انداز سے جب خان نکلے، منجے کھڑے تھے تو ہزاروں لوگ روڈ پر تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پرانے لوگ ملے کہتے کہ یہ ہم نے جب بھٹو صاحب کا دیکھا تھا یا 86 میں بی جے کا دیکھا تھا یا عمران خان صاحب کا دیکھا ہے۔ اس انداز سے عوام نے آ کے ویلکم کیا خان کو، انشاءاللہ جتوئی صاحب کے ساتھ ساتھ دادو کی عوام بھی جوائن کر گئی۔
سندھ میں مسلم لیگ فنکشنر اور مسلم لیگ نون سے وابستہ سیاستدان اور مقامی اثر رسوخ رکھنے والے چھوٹے بڑے وڈیرے، جاگیردار اور زمیندار زیادہ تر پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ تجزیہ نگار جامی چانڈیو کا کہنا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کا بھی وہی رویہ ہے جو مسلم لیگ نون کا رہا ہے۔
پی ٹی آئی کے لیے اسپیس موجود ہے، نوجوانوں میں، خاص طور پر اربن خواتین میں، اور کہیں کہیں بہت سے علاقوں میں عمران خان کی شخصی حیثیت یا عمران خان کا ایک ماضی یا عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ، اس میں ایک حلقے کے لیے اپیل ضرور ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے نظر نہیں آ رہا کہ وہ بھی کوئی سنجیدہ ہو کہ سندھ کے اندر ان کا ارادہ ہو کہ وہ جیسے کے پی کے میں گئے ہیں یا پنجاب میں موجود ہیں۔ اب جو لوگ مجبوری میں جانے والے ہیں، جو لوگ مجبوری میں آئیں گے، ان پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتے آپ، کہ وہ وفادار بھی نہیں ہے، نہ ان کے نظریات ہیں، نہ وہ آپ کی کوئی پالیسی سے متاثر ہو کے آ رہے ہیں۔ وہ ایک مفاد پرستانہ سیاست ہے اور وہ، ان کے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہے تو وہ شامل ہو رہے ہیں۔
سندھ میں محدود سیاسی تحریک کے بارے میں تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ اس گیپ کو ختم کیا جائے گا۔
یہ سندھ کی اسٹوری ڈیولپ ہو رہی تھی، سندھ کے فیلڈ میں، گراؤنڈ میں ہم لوگ کام کر رہے تھے، سندھ کے عوام سے رابطے میں تھے، اور دیکھیے اسٹوری ڈیولپ ہوئی تو دادو میں سامنے آ گئی۔ اب انشاءاللہ چونکہ بیچ میں پاناما آ گیا، پھر الیکشن ریفارم تھی، دھرنا آ گیا، تو گیپ ضرور آیا، لیکن آپ دیکھیے کہ جس انداز سے اس کو ہم واپس کریں گے، ہم کم بیک کریں گے۔
عمران خان اگلے ہفتے کراچی میں مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ مٹیاری میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جو مخدوم خاندان کا آبائی علاقہ ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
افغانستان میں جمعے کو مزار شریف کے قریب فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد ملک کے وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں 140 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ صدر اشرف غنی نے استعفوں کی منظوری دے دی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی۔
استعفوں کا اعلان افغان صدارتی محل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ اکاؤنٹ سے شائع کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا کہ وزیر دفاع عبداللہ حبیبی اور آرمی چیف قدام شاہ شاہیم فوری طور پر اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ بعد میں صدر اشرف غنی کے عبوری ترجمان حسین مرتضوی نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ یہ استعفے جمعے کو شمالی شہر مزار شریف کے قریب بڑے فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد لیے گئے۔ تاہم استعفوں کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع عبداللہ حبیبی نے اس کی تردید کی۔
کسی نے مجھ پر استعفی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے کہ افغانستان کے قومی مفاد کو عزیز رکھوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل خلا کو پر کرے گی اور مشکلات پر قابو پا کر اپنے ملک کے لیے کامیابی حاصل کرے گی۔
تاہم قدام شاہ شہیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ عوام کے غم و غصے کے بعد کیا۔
ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں، لیکن ہم عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے صدر اور چیف ایگزیکٹو سے کہا کہ وہ نوجوان نسل کو ملک کی خدمت کرنے اور فوج کی قیادت کرنے کا موقع دیں۔
مسلح شدت پسندوں نے جمعے کے روز فوجیوں کو اس وقت نشانہ بنایا تھا جب وہ نماز کے بعد کینٹین میں جمع تھے۔ افغانستان کی فوج پر 2001 کے بعد یہ طالبان کا شدید ترین حملہ تھا۔ کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار جسٹن رولٹ کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع اور چیف آف آرمی سٹاف کے استعفے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حملہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے کس حد تک تباہ کن تھا۔
آج دیے جانے والے استعفوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان کے لیے یہ حملہ کس قدر بڑا دھچکا تھا۔ میں نے اس فوجی اڈے کا دورہ کیا ہے جہاں یہ حملہ ہوا۔ اس کی دیواریں گولیوں سے چھلنی ہو چکی ہیں، زمین پر جگہ جگہ خون کے فوارے ہیں۔ بیس کمانڈر نے مجھے وہاں 3 گھنٹے جاری رہنے والی لڑائی کی تفصیل بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے مشکل لڑائی تھی۔ طالبان جنگجوؤں نے افغان آرمی کے یونیفارم پہن رکھے تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے ہی فوجیوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کی تجزیے کے مطابق استعفوں کا اعلان ٹویٹر پر ایک سطر کے بیان سے کیا گیا اور ابتدائی طور پر ان استعفوں کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ تاہم جمعے کے حملے کے بعد سے افغان عوام میں بہت شدید غصہ پایا جاتا تھا اور بہت سے لوگ طالبان کی عسکریت پسندی کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے حکومت کی صلاحیت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ یہ حملہ کابل کے فوجی ہسپتال کو نشانہ بنائے جانے کے کچھ ہفتوں کے بعد رونما ہوا ہے، جس میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق کابل ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی، لیکن لوگوں نے حملے کے وقت طالبان کے حق میں لگائے گئے نعروں کے بعد حکومتی موقف پر سوال اٹھائے تھے۔ ان دونوں حملوں کے بعد عوام نے نہ صرف حکام کی جانب سے اس طرح کے حملوں کو روکنے پر ناکامی پر تشویش ظاہر کی تھی، بلکہ حملوں میں ہلاکتوں کے بارے میں متضاد اطلاعات اور حکومتی اہلکاروں کی ان حملوں میں مدد کے امکانات پر بھی غم و غصہ ظاہر کیا تھا۔ جبکہ فوجی لحاظ سے اہم جنوبی علاقے سنگین پر طالبان کے قبضے کی وجہ سے بھی دفاعی اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ افغان وزیر دفاع اور چیف آف آرمی سٹاف کے استعفے اس وقت سامنے آئے ہیں جب امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران وہ افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں اور افغان حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ جم میٹس کا غیر اعلانیہ دورہ امریکہ کی جانب سے مشرقی افغانستان میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے مشتبہ جنگجوؤں پر اپنا سب سے بڑا غیر ایٹمی بم گرانے کے کچھ ہفتے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بہت سے افغان مبصرین اپنے ملک میں امریکہ کی مستقبل کی فوجی حکمت عملی اور افغان امریکہ سیکیورٹی تعلقات کی جہت کے بارے میں بھی تحفظات کا شکار ہیں۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں آج حکمراں جماعت پی ڈی پی کے ایک مقامی رہنما کے قتل سے وادی میں صورتحال مزید کشیدہ ہوئی ہے۔ اس دوران ایک ہفتے کی تعطیل کے بعد آج جو ہی اسکول اور کالج کھلے تو طلبہ و طالبات نے پھر سڑکوں کی راہ لی جہاں پولیس اور فورسز کے ساتھ ان کا تصادم ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے صورتحال سے متعلق نئی دلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مطلع کیا۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ 3 ماہ کے اندر حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سری نگر سے تفصیل کے ساتھ ریاض مسرور۔
پولیس کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت پی ڈی پی کے رہنما عبد الغنی ڈار عرف غنی وکیل کو مسلح افراد نے نزدیک سے گولی مار دی، جس کے بعد انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم وہاں ان کی موت ہو گئی۔ پارلیمنٹ کی ایک سیٹ کے لیے 9 اپریل کو ہوئے انتخابات کے بعد کشمیر میں ہند مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہرین کے خلاف فورسز کی کارروائی میں اب تک 10 نوجوان ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ ان انتخابات میں ووٹنگ کی شرح صرف 7% رہی تھی۔ احتجاجی تحریک کے دوران جنوبی کشمیر میں ہی غنی وکیل سمیت 3 سیاسی کارکنوں کا قتل ہوا ہے، جن میں سے 2 حکمران جماعت پی ڈی پی کے کارکن تھے۔ پولیس نے ان ہلاکتوں کا الزام مسلح شدت پسندوں پر عائد کیا ہے، تاہم کشمیر میں سرگرم کسی بھی مسلح گروپ نے ابھی تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ انتخابات کے بعد 15 اپریل کو ووٹ شماری کے روز پلوامہ کے ہی ایک کالج پر فورسز نے چھاپا مارا اور وہاں طلبہ نے احتجاج کیا۔ فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 50 طالب علم زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف پچھلے 9 روز سے وادی بھر کے اسکول اور کالج میدانی جنگ بنے ہوئے ہیں۔ حکومت نے تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کیا، لیکن آج ایک ہفتے کی تعطیل کے بعد جب اسکول اور کالج کھل گئے تو طلبہ و طالبات نے پھر سے ہند مخالف مظاہرے کیے۔ س سیکیورٹی ادارے مسلسل حکومت ہند کو صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی پابندیوں اور قدگنوں پر تکیہ کرنے کے بجائے حکومت کو بنیادی مسئلے کی طرف توجہ دینا ہوگی. صحافی اور تجزیہ نگار ریاض ملک کہتے ہیں
گورنمنٹ جو ہے آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے کہ اصل کیا وجہ ہے, کیوں یہ صورتحال درپیش ہے, طلبہ کیوں سڑکوں پہ ہے اور کیوں ہلاکتیں ہو رہی ہے. اصل میں جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, باقی جو سپرفیشل جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں ان سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے.
وادی کی صورتحال سے متعلق آج ہی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نئی دلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی. ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ چند ماہ کے اندر حالات بحال ہوتے ہی متعلقین کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور مسئلے کشمیر کا حل بات چیت کے بغیر کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہیں. دریازنا آج بھی لال چوک میں کالج طلبہ اور پولیس کے درمیان تصادم میں کئی طالب علم زخمی ہو گئے. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس کے درجنوں گولے فائر کیے اور ہوا میں فائرنگ کی, جس کے بعد وادی کے تجارتی مرکز لال چوک میں افراتفری مچ گئی. اس دوران حکومت نے کسی بھی جگہ چار یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت کو بند کر دیا گیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سرینگر.
بنگلہ دیش میں دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب واقع رانا پلازا میں آج سے ٹھیک چار سال پہلے اندوہناک حادثہ پیش آیا. آگ لگی, ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے, اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہوئے. کیا صورت حال ہے چوتھی برسی پر؟ ہم نے تفصیلی جائزہ لیا ہے, اس کا احوال چند ساعتوں بعد آنے کو ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصر جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ ڈھائی کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بنگلہ دیش میں دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب واقع گارمنٹ انڈسٹری سے بھرپور رانا پلازا میں لگی بھینکر آگ کی چوتھی برسی ہے. اس میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے, اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہوئے. سوال یہ ہے کہ آج اس چوتھی برسی کے موقع پر کیا سب معاملات کنٹرول میں ہیں؟ اس سلسلے میں میں نے ڈھاکہ کے صحافی سید بدر الحسن سے بات کی, جاننا چاہا کہ کیا سارے دلدر دور, ہلاک شدگان کے لواحقین کو زر تلافی ملازمتیں مل گئیں, انصاف ہو گیا؟
اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایک صحافی کی حیثیت سے, میں تو کہوں گا ہمارے بنگلہ دیش میں جو ویلز آف جسٹس وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے, اور چار سال میں اب تک وہ جو کیس, صرف دو کیس چل رہا ہے مگر وہ بھی زیادہ پروگرس نہیں کر رہا ہے. اور چارج شیٹ فائل ہوا پچھلے سال, یعنی 21 جون 2016 سال میں, تین سال بعد وہ اس کے بعد. اب جو کہ جو لیٹسٹ ہمارے یہاں خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگلا ہیئرنگ کورٹ میں عدالت میں 7 مئی, یعنی کہ اگلے مہینے کے 7 تاریخ ہوگا. اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی جسٹس سسٹم آف جسٹس ان کے بارے میں چل رہا ہے.
تو ہو کیا رہا ہے, سستی کہاں پر ہے؟
سستی یہ ایک تو ہے کہ ہمارے جو گارمنٹ کے اونرز ہیں یہ لوگ, پہلے تو رانا پلازا ٹریجڈی کے بعد یہ سب سامنے آئے انڈر پریشر, یہ کہ ہم وہ کریں گے, یہ کریں گے, ہم کنڈیشنز ٹھیک کر دیں گے, مگر اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, سٹیپ بیک کر رہے ہیں, اور ان کا جو انفلوئنس ہے حکومت پر وہ بھی کافی زوردار ہے. اسی وجہ سے یہ جو کیسز ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. کچھ دن پہلے ڈھاکہ میں بریک, ہماری ایک لیڈنگ این جی او ہے, بنگلہ دیش رورل ایڈوانسمنٹ کمیٹی, انہوں نے ایک سیمینار کیا تھا उस सेमिनार में यही सब बातचीत, यही सब जो मसले हैं इन पर बातचीत हुई, और जितने सारे लोग थे यहाँ के गारमेंट वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, मालिक के रिप्रेजेंटेटिव थे, हुकूमत की तरफ से लोग थे, मगर कंसर्न एक ही था कि ये जो सिस्टम, ये जो ये मामला चल रहे, ये केसेस चल रहे बहुत बहुत आहिस्ता से चल रहे, बहुत स्लो स्पीड से चल रहे, तो अगर ऐसा चले तो ये चार साल तो गुजर गए, ये तो एक साल में होना चाहिए था, अब चार साल गुजर गए, अब और अगर चार साल गुजर जाए तो आप समझ सकते क्या है। और 42% एक हिसाब में दिखाया गया उसी सेमिनार में, जो जो सर्वाइवर्स है जो बच गए हैं उनमें से 42% जो लोग हैं वर्कर्स थे वो लोग अब भी अनएम्प्लॉयड है, हालांकि वो काम कर सकते हैं, हाँ इंजर्ड है उनकी उनकी हेल्थ, उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी वो काम कर सकते हैं, मगर उनको उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है।
यहाँ सूरत हाल ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बैन अलावामी कंपनियां होती हैं, खुद उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है, बांग्लादेश बेशुमार कंपनियों के लिए
190
ठीक है तो चीजें बनाता है इनके लिए, इन कंपनियों ने यकीन दहानी कराई थी कि सेफ्टी मेजर्स देखे जाएंगे, ये किया जाएगा और वो किया जाएगा, ऐसा ये और वो कुछ हुआ इन लोगों की तरफ से?
पहले पहले तो जब इस हादसे के बाद कुछ एक्टिविटी नजर आ रही थी इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए, इनके जरिए, अब गुजशत चार साल में फिर ये स्लो स्पीड पे चला गया, स्लो मोशन पे चला गया, तो अगर अगर ये लोग, ये जो मैंने जैसे 190 है, मार्क स्पेंसर, प्राइमार्क, जॉन लुइस, टेस्को, ये सब है, अगर ये अपनी तरफ से प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं और ये हमारे जो गारमेंट इंडस्ट्री ओनर्स है इन पर ज्यादा प्रेशर नहीं देते और इंक्रीज प्रेशर नहीं देते, तो फिर मेरे ख्याल में वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसी स्टेज पे जाएंगे। हमारे यहाँ जैसे होता है कभी इस किस्म की बड़ी ट्रेजेडी के बाद हम पहले बहुत बातें करते, बहुत लिखते हैं अखबारों पे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सभी भूल जाते, तो ऐसा ना हो ये भी अगर हम भूल जाए
तो बदलसन साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अब खास तौर पर राना प्लाजा में आग लगने, हादसा पेश आने के बाद की, तो अब जो फैक्ट्रीज बनती हैं गारमेंट्स की हों, लेदर की हों या दूसरी चीजों की हों, वहां पे सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं? इन बिल्डिंगों को लाइसेंस मिलता है, इनकी जांच पड़ताल होती है कि ये महफूज हैं, और कोई इनका आकर के मुआयना करता है, कोई देखता है? सेफ्टी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप कैसी है?
नहीं, सेफ्टी पहले से, मैं ये कहूँगा राणा प्लाजा के बाद सेफ्टी मेजर्स काफी अच्छे हो गए, मगर और भी अभी वो जो गुंजाइश है कि और भी सेफ किया जाए।
राणा प्लाजा की चौथी वर्सी अहवाल और तजिये के साथ, ये थे ढाका के सहाफी सैयद बदर अहसन। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के ईरान से मुत्तसल जिले केच में बम धमाके में फ्रंटियर कोर के चार एहलकारों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। फ्रंटियर कोर के ये एहलकार जिले के मंदनामी इलाके में एक बम हमले में हलाक हुए थे और इसी वाके में तीन एहलकार जख्मी भी हुए। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेज के जराये ने बताया कि जिला केच के इलाके मंद और इसके नवाई इलाकों में फ्रंटियर कोर के अलकारों पर बम हमले के बाद मुलजमान के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इन जराये ने सिलसिले में किसी गिरफ्तारी के बारे में तो नहीं बताया, ताहम उनका कहना था कि ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। फ्रंटियर कोर के अलकारों पर बम हमले का वाकया केच की तहसील मंद के इलाके गुआक में पेश आया था। केच में इंतजामिया के अहलकार ने बताया कि इस इलाके में नामालूम अफराद ने सड़क किनारे धमाक खेज मवाद नस्ब किया था। ये धमाक खेज मवाद उस वक्त पट गया जब एफसी अहलकारों का काफिला मंद में ऑपरेशन के बाद वापस आ रहा था। काफिले में शामिल एक गाड़ी धमाके से बुरी तरह से मुतासिर हुई और इसमें सवार चार एफसी अहलकार हलाक और तीन जख्मी हुए। इंतजामिया के अहलकार के मुताबिक इस धमाके में एक सिविलियन ड्राइवर भी हलाक हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सिलसिले में जो मालूमात फराहम की गई उसमें ड्राइवर की हलाकत की बात शामिल नहीं थी। इस वाकये की जिम्मेदारी कलादम अस्करियत पसंद तंजीम बलुस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
और अब क्रिकेट के बड़े नामवर खिलाड़ी यूनुस खान की बारी। पाकिस्तान के वो ऐसे वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 रन मुकम्मल किए, 9,999 पे पहुंचे थे कि टी ब्रेक आ गया था। बहरहाल वो ये कारनामा अंजाम दे गए। अहवाल के साथ सबा नाज।
पाकिस्तान के नामवर बैट्समैन यूनिस खान ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं। वो ये एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले बैट्समैन बन गए हैं और टेस्ट क्रिकेट की तारीख में यूनिस खान दुनिया के 13वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये संघ में लबूर किया है। यूनिस खान ने ये कारनामा वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन टेस्ट के तीसरे दिन सरंजाम दिया। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में इस कामयाबी को अपनी फैमिली, वालदैन और बॉब फॉल्मर के नाम किया और कहा है कि ये सिर्फ उनकी नहीं पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है।
इसका सारा क्रेडिट मेरी सारी फैमिली, मेरे मरहूम वालिद, मेरी वालदा और लेट बॉब वुर्मर को जाता है। मैं अपने फ्रेंड्स, फैंस और फॉलोअर्स और उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मेरी क्रिकेटिंग कैरियर में सपोर्ट किया है।
पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम ने यूनुस खान की इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है,
आज यूनुस खान ने अपने 10,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं और ये पाकिस्तान के पहले बैट्समैन है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद, इनकी घर वालों को भी, और खुशी का मौका है और इनकी हार्डवर्क, इनकी मेहनत, डेडिकेशन की वजह से ये उनको ये अचीवमेंट हासिल हुआ है। बहैसियत यूनुस खान क्रिकेटर के वो बहुत ही डेडिकेटेड क्रिकेटर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत के साथ इन्होंने 34 सेंचुरियां स्कोर की हैं और ये रिकॉर्ड हासिल किया है। तो एज कैप्टन ये पाकिस्तान के लिए T20 में का वर्ल्ड कप भी ये जीत के लाए हैं और एज ए मेंटोर हमेशा ये खिलाड़ियों की सरपरस्ती करते रहे, जूनियर्स हो या सीनियर्स हो सबकी हेल्प करते रहे। वह इज ए नाइस जेंटलमैन, एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा इंसान। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को हमेशा ये याद रहेगा इनकी परफॉर्मेंस।
यूनुस खान ने सन 2000 में अपने करियर का पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ खेला और दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ट्रिपल सेंचुरी और 5 डबल सेंचुरियां भी बनाई हैं और उनका सबसे ज्यादा स्कोर 313 है जो उन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ किया। ये स्कोर पाकिस्तान की जानिब से किसी भी खिलाड़ी का तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर है। इस फहरिस्त में हनीफ मोहम्मद पहले और इंजमामुल हक दूसरे नंबर पर हैं। यूनुस खान ने न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड अपने नाम किया बल्कि इंजमामुल हक का सबसे ज्यादा 25 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। यूनुस खान क्रिकेट की तारीख के वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशन समेत 11 ममालिक में सेंचुरियां बनाई हैं और उनकी कयादत में पाकिस्तान 2009 में T20 का आलमी चैंपियन बना। पाकिस्तान के साबिक कप्तान आसिफ इकबाल ने यूनुस खान को 10,000 रन का संघ में लबूर करने पर कहा,
यूनुस खान एक अजीम खिलाड़ी, आई थिंक कोई भी बैट्समैन जिसका करियर जिसमें वो 10,000 रन बनाते हैं और एट एन एवरेज ऑफ 50 के ऊपर का अगर हो, ही हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। और एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, यकीनी तौर पर उनका नाम न सिर्फ जस्ट बिकॉज उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाए, यूनुस ने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया थ्रू आउट हिज अपने करियर में वो रिमार्केबल है। इसलिए एक बहुत ही अच्छे इंसान और जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और यंगस्टर्स की जो हमेशा मदद करते हैं कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उन्हें काफी अपनी तरफ से सपोर्ट करते रहे हैं।
पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी कई ट्वीट्स में यूनुस खान को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। शाहिद आफरीदी ने अपने पैगाम में कहा कि यूनुस खान अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक है, ऐसे फखर के साथ मुल्क की नुमाइंदगी करने पर यूनुस खान का शुक्रिया। टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक समेत रमीज राजा, मोहम्मद आमिर और अजहर अली ने भी अपनी ट्वीट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर यूनुस खान को मुबारकबाद दी है। यूनुस खान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरीन बैट्समैन के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।
यूनुस खान के टेस्ट मैच में 10,000 रन पर ये थी सबा नास की रिपोर्ट। चंद लम्हे में असर आए हैं, देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क्या हो रहा है। ये तो पता है ना, ये 24 घंटे सफा जिंदा रहता है और ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करता रहता है। पानामा JIT फौज कानूनी किरदार अदा करेगी, ये लीड स्टोरी है इस वक्त bbcurdu.com की। और जो सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं आप खबरें, उनमें पाकिस्तानी फौज इमरान खान के लिटिल वियतनाम की रिपोर्ट जो अभी आपने रियाज सुहेल से सुनी, पाकिस्तानी फौज पानामा केस की JIT में शफाफ और कानूनी तरीके से मदद करेगी, अपना हक अदा करेगी, ये दूसरे नंबर पर। और कश्मीर में हुक्मरान जमात के रहनुमा का कत्ल, सूरत हल कशीदा, ये तीसरे नंबर पर है। سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم, پروڈیوسر غزنفر حیدر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جوناتھن گریئر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ خان کی زبانی.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے انتہائی دائیں بازو کی امیدوار میرین لی پین کی طرف سے درپیش خطرات سے خبردار کرتے ہوئے فرانسیسی صدر کے طور پر اعتدال پسند امیدوار ایمینوئل میکرون کی توثیق کی ہے. افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے پر موجود امریکہ کے دفاع کے سیکرٹری جم میٹس کا کہنا ہے کہ حالیہ فوجی اڈے پر مہلک حملے کے بعد طالبان بدترین بستی کی جانب چلے گئے ہیں. جمعے کو اس حملے میں دسیوں افغان فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ملک کے وزیر دفاع اور بری فوج کے سربراہ نے استعفی دے دیا ہے. پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ پینما کیس میں مزید تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی میں شفاف اور قانونی طریقے سے اپنا کردار ادا کرے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.